بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب الفرع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر دو باب قائم کیے ہیں، اور اس میں زمانے جاہلیت میں جانور ذبح کیا جاتا تھا مختلف موقعوں پر، ان سے متعلق روایات کو نقل فرمایا ہے. ان میں سے ایک جانور کو فرع کہا جاتا تھا، دوسرے جانور کو عتیرہ. فرع یہ وہ جانور ہوتا تھا یا اونٹنی ہوتی تھی جو سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہو جائے تو اس موقع پر بتوں کے لیے وہ شکرانے کے طور پر گویا جانور کو ذبح کر دیا کرتے تھے. اور عتیرہ یہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو رجب میں ذبح کیا جاتا تھا، رجب کے مہینے میں. بلکہ بعض شارع علماء نے لکھا ہے کہ وہ لوگ نظر مان لیتے تھے، یا یہ اپنے طور پر یہ تصور کر لیتے تھے کہ اگر اتنا مال میرے پاس جمع ہو جائے تو پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کروں گا یا ذبح کروں گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر یہ جانور ذبح ہوتے تھے. فرع یہ بچہ اونٹنی کا بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس وقت جو ہے نا یہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا تھا. اور عتیرہ رجب کے مہینے میں، مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ نے پوچھا تو حضور نے جواب دیا کہ لا فرع ولا عتیرہ. اب فرع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، عتیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جا رہے ہیں، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہمارے لیے صحیح نہیں، نہ ذبح کرنا صحیح ہے نہ جانور حلال ہوگا. تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ذکر فرمایا. البتہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی ان مواقعے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ان جانوروں کو ذبح کرے، رجب کے مہینے میں اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرے اور مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہو، یا ہم نے جانور خریدا، اونٹنی خریدی یا کوئی اور جانور خریدا، اس سے بچے پیدا ہونے لگے تو بچے کی پیدائش کے موقع پر ہم جانور ذبح کریں جیسا جاہلیت کے لوگ کرتے تھے، وہ غیر اللہ کے لیے کرتے تھے، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو کیا اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کی گنجائش ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے ابھی بھی، کیونکہ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گنجائش دی ہے. لیکن اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب یہ حکم وہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، باقی نہیں رہا. جو اجازتیں ہیں وہ پہلے کی تھیں، ابتدائے اسلام میں یہ اجازتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت اور گنجائش دی تھی، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ بھی نہیں، اب اس کی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے لیے تو قربانی ہیں، یہ نارمل صدقات ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ایک رسم بد کے ساتھ ایک مشابہت ہوتی ہے، تو اس لیے، اور حدیثوں میں اس کی ممانعات بھی ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. یہ دو روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں. فرماتے ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا فرع ولا عتیرہ. حضور نے فرمایا کہ اب کوئی فرع اور کوئی عتیرہ نہیں ہوگا. والفرع اول النتاج، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ فرع وہ سب سے پہلا بچہ ہوتا ہے، کانو یذبحونہ لطواغیتہم، جس کو وہ اپنے بتوں کے لیے ذبح کیا کرتے تھے. والعتیرۃ فی رجب، اور عتیرہ یہ رجب کے مہینے میں ہوتا تھا، یہ بھی جانور اللہ کے قرب کے لیے بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں: باب العتیرہ. تو چونکہ دو جانور ہیں جو الگ الگ مواقع پر ذبح ہوتے تھے، تو اس وجہ سے امام بخاری نے دونوں کا الگ الگ ہی باب قائم کیا، دونوں میں بات سیم ہے، روایت بالکل سیم ہے. تو اس میں بھی یہی مضمون ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا فرع ولا عتیرہ، والفرع اول النتاج کان ینتج لهم کانوا یذبحونه لطواغیتهم والعتیرۃ فی رجب. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، کتاب الذبائح والصید والتسمیۃ علی الصید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بسم اللہ، یہاں پر لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی کسی کتاب کا آغاز ہوتا ہے تو بسم اللہ کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد ذبیحے سے متعلق روایات، شکار سے متعلق روایات اور جانوروں پر بسم اللہ پڑھنے سے متعلق روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے کچھ آیات کا امام بخاری نے یہاں پر سب سے پہلے ذکر فرمایا، جن کا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا جانوروں کی حلت اور حرمت سے متعلق۔ البتہ اس سے پہلے کچھ باتیں ذہن میں رکھیں کہ ذبیحے سے متعلق خاص طور پر دو تین سوال ذہن میں ہوتے ہیں یا غیروں کی طرف سے ہمارے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، خاص طور پر ہندو مذہب کے اندر ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو قربانی کرتے ہیں یا جانور کو ذبح کرتے ہیں تو یہ تو تعذیب حیوان ہے، جانوروں کو تکلیف دینا ہے، آپ کیسے اس کو کاٹتے ہو، کیسے اس کو آپ کھاتے ہو، کسی کا گلا کاٹنا یہ سراسر ظلم ہے، کسی کو موت دے دینا، کسی کو جو ہے نا گلا دبا کے مار دینا یہ سراسر ظلم ہے، اس کو قتل کر رہے ہیں آپ کبھی کسی اور چیز سے کبھی کسی اور چیز سے، تو ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ کیوں ضروری ہے جانور کو ذبح کرتے وقت میں؟ قرآن پاک میں تو حکم یہی ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ کھاؤ جن ان جانوروں کو جن پر اللہ کا نام لیا گیا، اور مت کھاؤ ان جانوروں کو جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی اللہ کا نام لینا ضروری کیوں ہوا؟ اور یہی اعتراض تھا جو کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، یہ عجیب شخص آ گئے، یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا نام لینا اگر لیا جائے تو کھاؤ اور اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو مت کھاؤ، بلکہ الٹا سوال لوگوں کو گھمانے کے لیے پھرانے کے لیے کہتے تھے کہ بھئی اپنے جانور اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کر کے وہ تو خود کھاتے ہیں، اس میں کوئی قباحت کوئی بری بات نہیں ہے، اور جو جانور خود مر جائے یعنی جس کو اللہ نے موت دے دی ہے وہ نہیں کھاتے، بات جو ہے نا پھرا کر اس طرح گمراہی میں ڈالتے تھے لوگوں کو کہ خود سے دبا کر کے، خود سے تو مارنا تو جائز ہے، خود مگر جانور خود بخود مر گیا تو وہ جائز نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اب ایک جواب تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں دے دیا کہ ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور مختلف اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، یا اللہ نے یہ فرمایا کہ بھئی دیکھو ہمارا حکم ہے، اللہ کا نام جس پر لیا جائے اس کو کھانا ہے، اور اللہ کا نام جس پر نہ لیا جائے اس کو نہیں کھانا ہے، یہ ہمارا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ بقیہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے گمراہ کرتے ہیں، لَيُضِلُّونَ، یہ لوگ گمراہ کریں گے لیکن ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مومن ہونے کے ناطے سب سے پہلے بنیادی جو ہم کو نظریہ رکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ جو احکام شریعت کے ہیں، جو احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، چاہے ان کی حکمتیں اور مصلحتیں ہماری سمجھ میں آئیں، چاہے ان کی حکمتیں اور مصلحتیں ہماری سمجھ میں نہ آئیں۔ تو جانوروں کے بارے میں بھی اللہ کا حکم آ گیا کہ اللہ کا نام لینا ہے تو ہم لیں گے، اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو نہیں کھانا ہے، تو پھر ہم اس کو نہ وہ حرکت کریں گے نہ جو ہے نا وہ جانور کھائیں گے۔ خاص طور پر یہاں کے ماحول میں تو بہت زیادہ اشد ضرورت ہے اس کی، اس مضمون کو سمجھانے کی۔ دوسری بات علماء نے سمجھانے کے لیے یہ لکھی ہے کہ جیسے دنیا کی چیزوں کے اندر خود ہمارے اندر ہم کو یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے حلال ہوتی ہے لیکن ہم کو پسند ہوتی، اور وہی چیز یا اس کی ایک دوسری نوع ہوتی ہے جو ہم کو پسند نہیں ہوتی ہے، ایک پل ہے ہم کو پسند نہیں آ رہا، ایک دوسرا پل ہے حلال ہے لیکن ہم کو پسند آ رہا ہے، ایک ہی پل کے مختلف آموں کی 10 قسمیں، ایک آم آپ کھاتے ہیں دوسرا نہیں کھاتے، سیبوں کی 10 قسمیں، ایک کھاتے ہیں دوسرا نہیں کھاتے، دیگر اور فروٹس ہیں ان کی 10 قسمیں، ایک کھاتے ہیں دوسری نہیں کھاتے، تو ایک آپ کی پسندیدہ چیز ہے اور ایک آپ کی ناپسندیدہ چیز ہے، آپ نے اپنی چیزوں میں تو تفریق کر رکھی ہوئی ہے، اگر آ بھی جائے تو بھائی میری طبیعت نہیں چلتی نہیں کھاتا ہوں میں۔ تو لکھا ہے کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ناموں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے کھانے کا حکم ہے، جن جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے نہ کھانے کا حکم ہے، سیدھی سیدھی بات یہی ہے، اللہ کا نام لیے گئے جانور ہمارے اللہ کے لیے پسندیدہ ہیں، اللہ کی پسند کے مطابق ہم کو چلنا ہے تو اس لیے کھایا جائے گا، اور جن پر نام نہیں لیا گیا وہ اللہ کے ناپسندیدہ ہیں تو اس لیے ان پر نہیں کھایا جائے گا، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ جن جانور پر نام نہ لیا جائے تو اس کو کھایا جائے۔ تیسری بات جو ذہن یہ اس حوالے سے اس کی تفصیل کے طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی مملوک ہیں، یہ تو سارے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، مخلوق ہیں، اور خالق کو اختیار ہے، پیدا کرنے والے کو بنانے والے کو اختیار ہے، جیسا چاہے جس کے لیے چاہے استعمال کرنے کی اجازت دے، جس کے لیے چاہے منع کر دے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے جانوروں کو ذبح کر کے، ہمارے اوپر جانوروں کو مباح کر کے، اللہ جانوروں کو ہمارے لیے حلال کر کے بہت بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اس شکر کے انعام کے طور، اس شکر کے اظہار کے لیے اللہ کا نام لینے کا حکم دیا گیا، اور اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی چھوڑ دیتے اور یہ کہہ دیتے کہ بھی یعنی آدمی کو آزاد رکھ دیا جاتا، وہ جانور کو قتل کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو اس صورت میں آدمی کے ظالم ہونے کا تصور سمجھ میں آتا ہے، اور آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملوکہ چیزوں میں خود اسے تصرف کرنے کا اظہار ہوتا ہے کہ بھائی میں جیسے چاہوں رہوں گا، جس کو چاہے ماروں گا. جس شکار کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، آپ ان کا انداز دیکھیں، ان کو یہی ہوتا ہے کہ شکار شوقیہ جو شکار کر رہے ہوتے ہیں، جس کو چاہے چھوڑیں، جس کو چاہے ماریں، اور اس سے مزے لے رہے ہوتے ہیں، جانوروں کی حرکتوں کو دیکھ کر جو ہے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی تکلیف کو، ان کی حرکتوں کو. تو اگر آدمی کو آزاد رکھ دیا جاتا تو آزاد رکھنے کی صورت میں آدمی کا ظالم اور جابر ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ کسی ایک اسی طرح کے ایک جاندار کے ساتھ آپ اس طرح کا وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں کہ اس کو قتل کر رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں، اس کو پی رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خاتمے کے لیے اپنا نام لینے کا حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب نام لیا جائے گا تو اس کا اظہار ہوگا کہ بھئی یہ جانور کو ہم جو ذبح کر رہے ہیں یا جو قتل کر رہے ہیں تو ہماری اپنی خواہش کے لیے نہیں، اور ہم اس کے ظلم اور تشدد کے طور پر نہیں، اور بیجا اس میں تصرف کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ کی اجازت سے ہم کر رہے ہیں. جو اس کا بنانے والا، اس کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس سے آدمی کے ظالم اور جابر ہونے کا جو تصور ہوتا ہے، اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے اللہ کا نام لینے کا حکم دیا ہے. بات یہ واقعی سمجھ میں معقول بھی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ نام اللہ کا لینا ہے تاکہ آدمی ظالم اور بیجا تصرف کرنے والا نہ ہو. پھر تو اس لیے اللہ اس کے علاوہ اور حکمتیں اور مصلحتیں کیا ہیں وہ تو نہیں معلوم، یہ تو اللہ نے ذکر نہیں فرمائے، علماء اکرام بیان فرماتے ہیں. بقیہ ایک اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے جانوروں کی تعذیب سے متعلق، جانوروں کو سزا دینے سے متعلق، کہ بھائی ان کی تکلیف سے متعلق. یہ جو مسلمان جانور ہزاروں جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، بکری ہے، گائے ہے، فلاں ہیں، فلاں ہیں، مرغیاں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کٹ رہی ہیں، مہینوں میں ٹنوں ملینوں گوشت جو ہے نا سال بھر میں کٹ رہا ہے اور کھا رہے ہیں. ایک مخصوص طبقے کی طرف سے کلپس چلتے بھی ہیں اس طرح کے، تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ سب سے پہلا جواب تو وہی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے مباح کیا ہے. جو پیدا کرنے والا ہے اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے، یعنی جیسے چاہے، جس کے لیے چاہے حلال کر دے، کھانے کی اجازت دے دے، منع کر دے، اللہ پاک اللہ کو اختیار ہے اس کا. جیسے آپ نے ایک گھر بنا لیا، آپ گھر بناتے ہیں، کبھی اپنے پاس رکھ دیتے ہیں، کبھی بیچ بھی دیتے ہیں، اختیار ہے آپ کو. کبھی گھر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بنا ہوا اگر توڑ کے دوسرا گھر بنا لیتے ہیں، کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ ظلم کر رہا ہے بھائی. کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا گھر ہے، اس کا اپنا اختیار ہے. تو اسی طرح یہ ساری کائنات اور کائنات کے اندر بسنے والی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، ان کو اختیار ہے کہ جس کو جس کے چاہے بنا دے، جس کے لیے استعمال کرنے کی گنجائش دینا چاہیں دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ کائنات کا نظام ہی اللہ نے کچھ اسی طرح کا بنایا ہوا ہے. یہ صرف انسانوں میں سلسلہ نہیں ہے، جانوروں میں اگر پرندوں میں دیکھیں گے، پرندے ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک پرندہ دوسرے پرندے کی غذا ہے. سمندروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو سمندر میں جانور ایک دوسرے کی غذا ہیں، جانور ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں. حشرات الارض میں، دواب الارض میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں جانور ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس میں یہ نہیں کہتے ہم لوگ کہ بھائی یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، کیونکہ نظام کائنات اللہ نے بنایا ہی اسی طرح ہے. اللہ نے کائنات کی غذا ایک جانور کو دوسرے جانور کی غذا کے طور پر بنایا ہی ہے، اس لیے وہ کھاتے بھی رہتے ہیں. تو جو اعتراض کائنات، تو یہ جو سوال ہے کائنات کے اور جانوروں کے اندر نہیں ہوتا، دنیا کے اور جانوروں میں نہیں ہوتا، تو انسانوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے انہی کے لیے، اس کے استعمال کے لیے. اس کے علاوہ اگر مان لیا جائے کہ بھائی جانوروں کو ذبح ہی نہیں کیا جاتا، مثال کے طور پر گائے ہیں، بکریاں ہیں، مرغیاں ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا، اب بتائیے کہ کہاں رہتے ہو؟ یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اگر بکریاں پوری کی پوری زندہ رہتی، اور یا کھانے کا حکم نہیں ہوتا، مرغیاں پوری کی پوری زندہ ہوتی، گائیں پوری کی پوری زندہ ہوتی، ہرنیں پوری کی پوری زندہ ہوتی، بھینسیں پوری کی پوری زندہ ہوتی، کہاں رہتی دنیا کے اندر؟ پھر ایک تو یہ ہے مسئلہ بھائی، ان کا ٹھہرنا خود مشکل ہو جاتا، نمبر ایک. نمبر دو، ان کی غذا کا نظام کیسے ہوتا پھر؟ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اتنے جانور ہیں تو پوری دنیا کی غذا، یہاں اس زمین پر تین حصے تو پانی ہے، ایک حصہ جو ہے نا جنگل اور باغات ملیں گے آپ کو، تو کیسے کھاتے ہو، کیسے پیتے ہو؟ اگر ان کو زندہ رکھ دیا جاتا تو کتنا کھاتے، کیسے ان کے چارے کا نظم ہوتا؟ اور پھر دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ان کو زندہ رکھ دیا جاتا، مثال کے طور پر 4 مہینے تو ہمارے، 6 مہینے تو ایسے ہوتے ہیں جس میں پتے ہی نہیں نکلتے، جس میں یا تو برف ہوتی ہے، پتے پورے کے پورے جھڑے ہوتے ہیں، اور گھاس پوری کی پوری اکھڑی ہوئی ہوتی ہے، کھانے کا نظم کیسے ہوتا ان کے لیے، پینے کا ان کے لیے، ان کے پیٹ کا نظم کیسے ہوتا، بھوک کیسے ہوتی، زندہ کیسے رہتے؟ اور اگر مان لیجئے کہ زندہ ہی رکھا جاتا ان کو، تو کئی جانور بوڑھے ہو جاتے، بیمار ہو جاتے، معذور ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، ان کا دوا دارو کا نظام حکومتیں کر دیے، جو موجود ہیں ایک 4 شیر اگر بیمار ہو گئے تو ان کی حفاظت اور ان کی نگرانی اور ان کی جو ہے نا علاج دارو دوا اگر کرنا چاہیں تو وہ مشکل ہے ہمارے لیے، پوری دنیا کا نظام کیسے سنبھالتے پھر؟ پورے کے پورے جانور بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، तो अगर उनको जिंदा रखा जाता तो जिंदा रखे जाने में तकलीफ है उनके लिए ज्यादा। बीमार अगर हो गए तो उसी हालत में, परेशानी के आलम में सड़ गए, गल गए, वही हालत में मुख्तलिफ किस्म के अमराज हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, तो वो उनके लिए अगर उनको ज़बह कर दिया जाए तो उनके लिए बड़ी आफियत और सहूलत है, छोड़ दिया जाए तो बड़ी तकलीफ़ है उनके लिए। तो उलमा ने लिखा अगर सोचा जाए तो बहुत सारी मसलहतें हैं इस तरह की। बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं कि ताजिब हैवान है, ताजिब हैवान उसमें पाई जाती है ज़्यादा। हैवान को तकलीफ तो ज़िंदा रख देने में, ज़बह न करने में है, ज़बह करने में तो जान चली जाती है बड़ी आसानी के साथ। लेकिन एक ये है कि आप किसी का गला पकड़े हुए हैं और जो है ना नस दबा कर पकड़े हुए हैं, न जान जा रही है ना कोई हरकत कर रहा है, अगर ये सूरत हाल में जानवरों को रख दिया जाता ना खाने के लिए खाने हैं, ना पानी के लिए, ना पीने के लिए पानी मौजूद है, बीमार हैं तो दारू दवा के लिए कोई चीज़ नहीं है, ना हुकूमतें वो कर सकती, ना इनके लिए चरने फिरने के लिए यहाँ पर जगह होती, ना जो है ना खारे और चारे का नज़म होता, इसमें ताजिब हैवान है। तो बड़ी आसानी के साथ हमारे जबह पर तो एतराज़ हो गया, लेकिन अगर उनको ज़िंदा रख दिया जाता तो तुम नहीं आते दुनिया के अंदर, फिर तुम्हारा वजूद नहीं होता पूरे के पर, जानवरों से जो है ना ये दुनिया भरी हुई होती। तो इसी सिर्फ जो है निज़ाम कायनात को न समझने की वजह से और अल्लाह तबारक व ताला पर कामिल यकीन न होने की वजह से है, वरना तो जो एतराज़ करने वाले हैं वो भी जानते हैं कि इस कायनात का बनाने वाला एक है, अगर उस पर सही माने में ईमान हो गया तो फिर ये एतराज़ ही नहीं होता। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर जिक्र फरमाते हैं किताबु दबाइह वस्सैद, باب التسمية على الصيد، باب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، خیر مختلف نسخوں کے اندر یہ مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں، منشا ان سب کا یہی ہے کہ ذبائح کی یہ کتاب ہے، شکار کی یہ کتاب ہے اور بسم اللہ پڑھنے کی یہ کتاب ہے، یعنی اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذبیحہ جانوروں سے متعلق روایت کو نقل کر رہے ہیں کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے جانور حرام ہیں، اور اسی طریقے پر کن جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے، کن کا شکار ناجائز ہے، اور شکار کرنے میں ان کا بسم اللہ پڑھنا، یعنی ان کے اوپر بسم اللہ پڑھنے کی حیثیت کیا ہے، پڑھنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، وہ روایات امام بخاری یہاں نقل فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم، یہ ایک آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، بتلایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزماتے ہیں شکار کے ذریعے۔ یہ خاص طور پر احرام کی حالت سے متعلق یہ روایت ہے، چونکہ اس میں شکار کی بات ہے تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کر دیے ہیں۔ امام بخاری کی عادت ہے یہ کہ اپنا جو دعویٰ ذکر کرتے ہیں تو اس سے متعلق کوئی نہ کوئی آیت جو کسی بھی طرح کی تھوڑی سی بھی مناسبت رکھنے والی ہو تو اس کو ذکر کر دیتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ کہیں نہ کہیں موجود ہے اس انداز میں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم میں احرام کی حالت میں شکار سے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ احرام کی حالت میں اللہ پاک آزماتا ہے تم کو۔ عرب ویسے تو شکار کے عادی تھے ہی، اس کے علاوہ خاص طور پر جب ممانعت ہوتی ہے تو تقاضا بڑھ جاتا ہے وہاں پر شے کا، جب کوئی چیز حد اگر لگا دی جاتی ہے کہ بھی یہ نہیں کرنا ہے تو آدمی کا جذبہ جو ہے نا وہاں پر زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کرنا ہے۔ تو اسی طرح حالت احرام میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے شکار بڑا آسان ہو جا، سامنے ان کے شکار آ جاتے، منع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن تیر کے ذریعے شکار کرنا چاہیں تو سامنے جانور موجود ہیں، ہاتھ کے ذریعے اگر جو ہے نا شکار کرنا چاہیں تو سامنے جانور موجود ہیں۔ تو اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ کون احرام کی حالت میں اللہ کے اس حکم کی پاسداری کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اگر کریں گے تو وہ منع ہے، اس میں تمہاری آزمائش ہے، اس کو ذہن میں رکھو۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے، فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام جانوروں کا ذکر فرمایا، فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے جانور حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جو تمہارے لیے آگے بیان کیے جا رہے ہیں، آگے ذکر کیے جا رہے ہیں، تو وہ آگے کیا ہیں ان کی تفصیل بھی ہے۔ اور حلال جانور جن جو ذکر کر دیے گئے ہیں، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، مرغی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تو حلال ہیں جو تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، اور بقیہ جو حرام ہیں وہ آگے ہیں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ۔ تقریباً 11 اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 جانوروں کا ذکر فرمایا، اور 11ویں چیز جو حرام ہے اس کے بھی ذکر فرمایا کہ مردہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا، والدم خون تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام کر دیا گیا، وما اہل بھی لغیر اللہ اور ان جانوروں کو حرام کر دیا گیا جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، والمنخنقہ وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے جن کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، والموقوذہ وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ جن کے جو کسی مار کی وجہ سے لاٹھی کے ذریعے، لکڑی کے ذریعے، پتھر کے ذریعے کوئی مار زبر ان کو کسی نے مارا، مارتے ہی ان کی موت ہو گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گردن پر زور سے مار لگ گیا، یا پھر سر پر زور سے مار لگ گیا، یا جسم کے کسی حصے پر مار لگ گیا جس کی وجہ سے موت ہو گئی، تو ایسے جانور کو کہتے ہیں والموقوذہ، تو یہ موقوذہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیے گئے۔ ون نقیحہ कि टकरा कर जो जानवर मर जाते हैं, जानवरों से टकरा कर जो है ना जानवर मर जाएं, बकरियां आपस में या गाय भैंस या एक जानवर दूसरे जानवर को मारकर जो है ना मर जाते हैं, और कभी कभी जो है किसी गाड़ी से टक्कर लगकर मर गए, कभी किसी और चीज़ से टक्कर लगकर मर गए, तो फरमाया कि ये भी तुम्हारे लिए हराम है। उमा अकल सबू, और वो जानवर भी तुम्हारे लिए हराम है कि जिनको दरिंदों ने खाया है, दरिंदे खाकर शेर है, चीता है, बबर है, रीछ है, फुला है, ये हमला कर देते हैं और कभी छोड़ देते हैं, तो ऐसे जानवर के शिकार किए हुए जानवर भी हमारे लिए हराम है। वमा अदु बिहा अलन नुसुब जी वल मुतरद्दिया, वो जानवर जो पहाड़ से गिर गया वो भी हराम है। इसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया, पहाड़ से गिर के बहुत से जानवर हैं, पहाड़ों से गिर जाते हैं मर गए वो भी हराम। इसी तरीके पर फरमाया कि वमा अदु बिहा अलन नुसुब, बुतों के नाम पर जो जानवर या बुतों की जगह पर जो जानवर ज़बह किए जाते हैं वो भी हराम है। तो बहरहाल ये एक तफसीर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाई है सूरह माईदा के अंदर, यहाँ इमाम बुखारी हुर्रिमत अलैकुम से उसी को जिक्र फरमा रहे हैं। उसके बाद हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के हवाले से फरमाते हैं, वक़ाल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा अलउक़ूद अलउहूद मा उहिल्ला व हुर्रिमा, कि इसी सूरह माईदा के अंदर अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम। तो यहाँ उक़ूद से क्या मुराद है उसकी वजाहत फरमाते हैं कि उक़ूद से उहूद मुराद है, और उहूद से क्या मुराद है यानी वादा जो अल्लाह जो इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला से किया है या क्या वादे मुराद हैं उसकी तफसीलात हैं आगे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ उहूद से वो अहद मुराद हैं जो हलाल और हराम से मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों से लिए हैं। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि सूरह मायदा की जिन इस आयत में जहाँ जानवरों का हुक्म है तो वहाँ पर उकूद और आहद को पूरा करने का भी अल्लाह ने हुक्म दिया है, और आहद जो इंसान करता है, तफसीलात और शारहीन के अकवाल इस सिलसिले में बहुत हैं। फरमाया कि आहद जो इंसान से करता है तो वो तीन तरह के आहद होते हैं बुनियादी तौर पर। एक इंसान का आहद होता है ख़ुद अपनी ज़ात से, ऐसी कुछ चीज़ें अपने ऊपर लाजिम कर लेता है आदमी कि भाई मेरा ये काम बन गया अगर तो 100 रकात नफिल नमाज़ पढ़ूंगा, या एक जानवर ज़बह करूंगा, या इतने पैसे सदका करूंगा, या इतने रोजे रखूंगा, तो ये अहद इंसान का अपनी ज़ात से है। दूसरा अहद वो होता है जो अल्लाह तबारक व ताला के इंसान के अल्लाह तबारक व ताला के साथ है। उसमें क्या है अहद जो अल्लाह ने लिया है इंसान से, तो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर अल्लाह वो ईमान लाना है, सारी तफसीलात उसकी हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअथि बादल मौत। तो एक तो ईमान लाया जाए, दूसरा अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम की इताअत की जाए। तो ये अहद अल्लाह तबारक व ताला से लिया गया है, अल्लाह ने अहद अलस हमसे अपनी रुबूबियत का लिया था, तो इस अहद को ये अहद अल्लाह का बंदे का अल्लाह से होता है, तो ये अहद भी इसके अंदर शामिल है। और तीसरा अहद वो होता है जो एक इंसान दूसरे इंसान से करता है, तीसरा इंसान दूसरे एक दूसरे से कर रहे होते हैं, कभी इनफरादी शक्ल में एक का दूसरे के साथ मामला होता है, कभी अफराद का अफराद से मामला होता है, कभी एक जमात का दूसरी जमात से मामला होता है, कभी एक हुकूमत का दूसरी हुकूमत से मामला होता है। तो ये औफू बिल उक़ूद के अंदर ये सारे अहदे वादे सारे अहूद शामिल हैं। या अय्युहल लदीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ये जो कहा गया तो फरमाते हैं कि ईमान वालों अपने उक़ूद को और अपने अहूद को पूरा करो, मतलब ये है कि इंसान का जो अहद अपनी ज़ात से है, और इंसान का जो अहद रब्बुल आलमीन से है, और इंसान का जो अहद इंसानों के साथ है, चाहे इज्तमाही तौर पर हो, चाहे इनफरादी तौर पर हो, चाहे मुल्की सतह पर हो, चाहे यानी इंटरनेशनल सतह पर हो, जिस सतह पर भी हो, जो अहद किया गया है उसकी पासदारी करो, उसको पूरा करो, तो इसमें यह शामिल है। चूँकि ये जानवरों से मुताल्लिक आयत में ये भी एक हिस्सा है, इमाम बुखारी ने इफादे के लिए जिक्र कर दिया, वरना तो इसका जो है ना जानवरों से मुताल्लिक कोई हुक्म नहीं। अलबत्ता इस ये माना अगर मुराद लिए जाएं कि अभी जानवरों के हलाल और हराम खाने से मुताल्लिक अल्लाह ने जो अहद लिया है इंसान के ऊपर कि हलाल खाने का अहतमाम करो और हराम से बचने का अहतमाम करो, तो फिर इसका इससे ताल्लुक ज़ाहिर है। उसके बाद फरमाते हैं कि जो जानवर हलाल किए गए हैं और जो हराम किए गए हैं उनकी क्या तफसील है। तो फरमाते हैं कि इल्ला मा युतला अलैकुम, कि तुम उहिल्लत लकुम बहीमतुन नाम इल्ला मा युतला अलैकुम, तुम्हारे लिए जानवर तो हलाल हैं, अलबत्त वो जानवर जो तुम्हारे लिए हराम कर दिए गए जो आगे बयान किए जा रहे हैं वो ये है। नंबर एक अलखंजीर, उसमें से एक खंजीर है जो हमारे लिए हराम कर दिया गया, उसके खाने से मना कर दिया गया। अच्छा, यहाँ एक सवाल यह होता है कि भैया हमारे लिए, इसका तर्जुमा देखें उसके बाद फरमाया कि यजरिमन्नकुम का माना है यहमिलन्नकुम के, शनाओं के माना है अदावत के, मुनखनिखतुन के माना है तुखनकु, यानी वो जानवर जिसको जिसका गला घोंट दिया जाए फतमूद कि फिर जो है ना वो मर जाए, वलमौकूज़ा और मौकूज़ा के माना है तुजरब बिलखशब कि वो जानवर जिसको लकड़ी के ज़रिए मारा जाए, तुकीदुहा फतमूद। उसके बाद फरमाया कि वलमतरद्दिया ततरद्दा मिनल जबल, कि मुतरद्दिया वो जानवर है जो पहाड़ से गिर जाए, वनतीहतु तुनतहुशातु और नतीहा वो जानवर है कि जो बकरियां एक दूसरे आपस में जो है ना सींग वगैरह मारकर एक दूसरे को ज़ख्मी कर लेती हैं, जिनकी वजह से मौत हो जाती है, ये हैं। तो फरमाया कि फ़मा अदरक तो हुआ दहर्रक बिदम भी है वो भी आई नहीं फत बाह बकुल, जिस जानवर को तुमने पा लिया कि जिसकी जो अपनी दुम के जरिए अपनी आँख के जरिए हरकत कर रहा है, तो तुम उसको ज़बह करो और खा जाओ। तो मतलब ये है कि इन जानवरों, अव्वलन तो ये है कि ये जानवर हमारे लिए हराम है, दूसरा ये है कि इन जानवरों में से जो जानवर एक दूसरे, यानी कुछ जानवर अगर ऐसे हैं जो आपस में लड़कर या गिरकर बच गए हैं, अभी उनमें जान बाकी है और इंसान जाकर उनको ज़बह कर लेता है, तो उसका खाना हमारे लिए हलाल है। अगर ज़बह नहीं करता है तो उसका खाना हमारे लिए हलाल नहीं होगा। फिर अब सवाल ये है कि ये जानवर हराम क्यों है हमारे लिए? अल्लाह का नाम न लिया गया तो वो जानवर हराम है, मुर्दार हमारे लिए हराम है, फ़लाँ हराम है, फ़लाँ हराम है, फ़लाँ हराम है, क्यों है? तो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तफसीर में लिखा है कि असल में अल्लाह ने जो जानवर हमारे लिए हराम किए हैं, तो वो या तो इंसानी जिस्म की सेहत के एतबार से इंसान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, या इंसान की रूहानियत के एतबार से इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसीलिए ये दो रीज़न में से कोई ना कोई रीज़न ज़रूर मौजूद होता है जानवर के हुरमत के लिए, हुरमत होने के लिए, हराम होने के लिए। बहुत से जानवर ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले यहाँ खिंजीर का जिक्र है, तफसीर में इमाम बुखारी ने जिक्र फरमाया। अब इसके अगर असरात देखेंगे आप इंसानी जिस्म पर जो पड़ते हैं, तो बड़ी अजीब और गरीब जो है ना इसके असरात होते हैं, सेहत के रूहानियत के एतबार से भी इंतहाई मुतासर, यानी असर इसका इंसान इंसान के ऊपर पड़ता है, और इंसानी जिस्म के एतबार से भी। साथी बताते हैं कभी कभी कि भाई यहाँ ये जो खिंजीर खाने वाले होते हैं, तो खिंजीर के गोश्त में कीड़े पैदा हो जाते हैं, पकने के बावजूद भी कीड़े होते हैं, पकाने के बावजूद कीड़े मरते नहीं, और जानवर में जिस्म में जाने के बावजूद भी कई लोग वो होते हैं कि जिनके जिस्म में इस खंजीर के गोश्त की वजह से कीड़े होते हैं, उनका जिस्म सड़ला होता है, ज़िंदगी पूरी और अजीब और गरीब किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इंसानी सेहत तो मुतासर इससे हो ही रही है, और रूहानियत भी इतनी ज़्यादा मुतासर होती है इसकी वजह से कि नंगापन जो है ना, फुहाची इसकी वजह से फैलती है। इस जानवर के अंदर जो है ना जिनाकारी ज़्यादा है, इस जानवर के अंदर फहाशी, उसका असर ये है कि नंगापन ज़्यादा हो जाता है। इस जानवर की तासीर में से रूहानियत इंसान की मुतासिर हो रही है। इसीलिए इसके बारे में मैंने पढ़ा था किसी मजमून के अंदर कि ये सबसे पहले जो है ना बड़े होने के बाद अपनी माँ के पास ही जाता है, जब इसके अंदर ये तकादा दागिया पैदा होता है। तो इसलिए यहाँ के असरात में से एक चीज़ जो देखने में आती है वो यही है कि बहनों की तमीज़ नहीं होती, बेटियों की तमीज़ नहीं होती, माओं की तमीज़ नहीं होती, महरम और गैर महरम की तमीज़ नहीं होती, सब इनके नज़दीक बराबर होते हैं। आप जो चीज़ खा रहे हैं असरात तो आएंगे। फिर तो वो फरमाते हैं, हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई ये इंसानी जिस्म के लिए भी मुतासिर होते हैं या इंसानी की रूह के लिए मुतासिर होते हैं, तो इसलिए ख़राब असर पैदा करते हैं, तो इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने हराम करार दिया है ना, कोई ना कोई असर मौजूद होता है उसमें। और उस हुरमत के असबाब में से एक सबब यह भी है। उसके बाद एक रिवायत है, फरमाते हैं कि वह भी قال حدثنا ابو نعيم قال حدث زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم انه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيد وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب زكاة فإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله تعالى على كلبك ولم تذكره على غيره। हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीर के शिकार के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा असाबा बिहद्दिही फ़कुल्हु, कि जो उसके नेज़े के ज़रिए पहुँच जाए, उसकी धार के ज़रिए जो है ज़ख्मी हो जाए, फ़कुल्हु, तो तुम उसको खा लो, वमा असाबा बिअर्ज़िही फ़हुवा वक़ीद, और जो उसके चौड़ाई से जो है मर जाए तो फिर उसको वो वकीद है, यानी वो मौकूज़ा है, उसको छोड़ दो, उसके खाने की गुंजाइश नहीं। फिर फरमाते हैं वसअल्तुहु अन सैदिल कल्ब, मैंने कुत्ते के शिकार के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, फ़क़ाल मा अमसक अलैक फ़कुल, कि जो कुछ कुत्ता तुम्हारे लिए रोक दे तो तुम उसको खा लो, फ़इन्न अख़ज़ल कल्ब ज़कातुन, क्योंकि कुत्ते का रोक लेना, पकड़ कर रख लेना, ये जो है ना ज़बीहे के हुक्म में है। वइन वजदत मा कल्बिक औ किलाबिक कल बन गई रहू, और अगर तुम अपने कुत्ते के साथ कोई दूसरे कुत्ते को पाओ, फ़खशीत अन यकूना अखदहू माहू, और तुम डर जाओ इस बात से कि भाई उसने अपने, यानी उस जानवर ने जो है ना इसको रोक लिया है, वक़द क़तलहू, और उसने उसको कत्ल कर दिया है, तो फ़ला तअकुल, तो तुम उसको मत खाओ। फ़इन्नमा ज़िक्रत इस्मल्लाह अला कल्बी, क्योंकि तुमने तो अपने कुत्ते पर अल्लाह का नाम ले लिया है, लेकिन वलम तज़कुर अला गैरिही, लेकिन दूसरे ने जो है ना इस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया है, तो इस वजह से जो है इस जानवर को मत खाओ। यह हदीस पाक है, इसमें कई मसाइल हैं जो हदीस पाक से साबित होते हैं, तो वो इंशाल्लाह आइंदा के लिए हम लोग रख लेंगे। آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ شانوں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
سوال کر سکتا ہوں آپ کے درس کے بعد؟
جی فرمائیے.
سوال تو بہت سارے لیکن بنیادی تھوڑی سی کمی ہے کہ بنیادی پہچان کیا ہے حلال جانور کی اور حلال پرندوں کی, یہ ہم کون سے جانور پہچان میں جیسے گھوڑا ہے, گدھا ہے, کوا ہے, پرندوں میں
جی
ان کی بنیادی پہچان کیا ہوگی؟ اور سوال ہے کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ اونٹ اور گوشت کھانے کے بعد اگر باوضو ہے اونٹ اور گوشت کھا لیے تو آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے, اسی کیا اور مطلب؟
پہلی بات سب سے پہلے اسی کا جواب لے لیں کہ بھائی اونٹ کے گوشت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہلے زمانے کے تھے کہ پہلے اونٹ کا گوشت کھانے کے بارے میں حکم تھا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے, لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں رخصت دی کہ بھائی گوشت کھانے پر جو ہے نا کوئی وضو وغیرہ نہیں ٹوٹے گا. اس کا اصل میں ریزن یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت سخت ہو, حکمت اور مصلحت کیا تھی وہ الگ ہے, لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اونٹ کا گوشت بڑا سخت ہوتا تھا, دانتوں سے چبانے سے جو ہے نا خون وغیرہ نکل آتا تھا عموماً, جی گلتا بھی بہت مشکل سے ہے اور پھر چبانے پر دانتوں سے اسے مسوڑوں میں سے خون بھی نکلتا تھا. تو ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانا جو ہے نا وہ کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا, لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ اب یعنی رخصت ہے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا الا یہ کہ جو ہے نا خون نکلے پھر یا کوئی اور صورت حال وضو کے ٹوٹنے کی پیش آئے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا, تو بعد کا حکم اس کے وہ حکم منسوخ ہو گیا. بقیہ حلال اور حرام جانوروں کی جو تفصیلات ہیں تو اس بارے میں ہم کو یہ بات ہے کہ بھائی ہمارے اپنے علم پر وہ چیز موقوف ہے. یہ جو دواب الارض ہیں ان کے بارے میں شریعت نے تحدید فرما دی ہے کہ گائے ہے, اونٹ ہے, بیل ہے, بکریاں ہیں, یہ تو ظاہر سے بات ہے کہ ان میں کوئی علامت نہیں ہے. شریعت نے یہاں پر علامت کو معیار نہیں بنایا, جانور کے حلال ہونے کا حکم دیا ہے تو فرمایا کہ حلال ہیں. عام طور پر علماء کرام اس کی تفصیل بہت ہے, علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے حرام ہونے کی عموماً وجوہات پانچ ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ جانور کہ جو خود نجاست کھانے والا ہو, ایسے جانور جو ہے نا حرام ہمارے لیے حلال نہیں ہوتا, حرام ہے. نمبر نجاست کی بنیاد پر جانور کو حرام قرار دیا گیا, خود نجیس ہوتا ہے یا نجاست کھانے والا ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے صحیح نہیں. نمبر دو, درندگی اس کے اندر ہوتی ہے, جانوروں میں درندہ پن ہوتا ہے یعنی چیرنا پھاڑنا, جیسے شیر ہوتا ہے, چیتا ہوتا ہے, ببر ہوتا ہے, تو جن جانوروں میں یہ وصف پایا جاتا ہے تو یہ بھی اس کے حرام ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. نمبر تین, استقذار, یعنی کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جن میں گھن ہوتی ہے, تب انسان کی طبیعت جو ہے نا گھن کرنے لگتی ہے, تو وہ بھی جانور ہمارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں شریعت میں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وہ یحرم علیہم الخبائث, یعنی خبیث جانور جو ہے نا تمہارے اوپر حرام, انسان کے اوپر حرام ہے, اور اس سے خبیث سے مراد وہ ہے کہ جس سے انسان کی طبیعت گھن کرنے لگے, فطرت سلیمہ گھن کرنے لگے. تو اب ظاہر تو اس طرح کے بہت سے یعنی اصول و ضوابط ہیں, ان کی روشنی میں طے کرنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ طے کیا جاتا ہے, علماء اکرام بتاتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں جانور میں یہ اوصاف پائے جائیں گے, فلاں ایزا رسانی ہے, بہت سے جانور وہ ہیں جو جن کے اندر ایزا رسانی کا وصف ہوتا ہے. حشرات الارض اگر آپ دیکھیں گے تو جیسے چوہا ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, کیڑے مکوڑے ہیں, تو ان کے اندر ایزا رسانی کا وصف زیادہ ہوتا ہے. شرشری جانور ہوتے ہیں, چھپکلی ہے, گرگٹ ہے, موزی جانور شمار ہوتے ہیں, تو اس بنیاد تو یہ جانور بھی جو ہے نا حرام ہوتے ہیں. اس کی تفصیل ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑا مشکل ہے ان کا احاطہ کرنا, تو خلاصہ یہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی کچھ تو وہ ہیں. ہاں تو خلاصے کے طور پر یہ ہیں کہ جن جانوروں میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں تو اس کی بنیاد پر ان کے حرام ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے.
ایک چیز اور ہے جو ہم جہاں رہتے ہیں جس ملک میں, یہاں سور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, جیسے فارم 40,000 فارم ہے خالی سور کے, تو یہاں جو ہم صابر استعمال کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں سور کی چربی استعمال کی جاتی ہے.
جی
اس سے کیا مطلب؟ بہت سارے صابر میں
جی 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 اصل میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ شریعت میں جو ہے نا شے کی تبدیلی کے بعد, یعنی ایک چیز ہوتی ہے جو فی نفسی حرام ہوتی ہے لیکن اس کی حقیقت بدل جاتی ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے. پھر تو صابنوں کے استعمال کی جو گنجائش ہے وہ اس پس منظر میں ہے کہ چوبر کی چربی تو ملائی جاتی ہے لیکن جس پروسیس سے اس کو گزارا جاتا ہے اس کے بعد وہ چربی چربی نہیں رہتی, پھر چربی کے جو اثرات ہیں, جو خواص ہیں, جو اوصاف ہیں وہ ختم ہو کر اس کی حیات بدل جاتی ہے, تو پھر اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے کیمیکل وغیرہ کے ذریعے. لیکن وہ آسان چیز نہیں ہوتی ہے کہ بھئی کبھی ہم جس کو چاہے جس کے بارے میں حکم لگا دیں کہ اس میں کیمیکل کی وجہ سے تبدیل ہو گئی یہ جائز ہے, تو اس کے لیے تحقیقات ہیں, اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط مقرر ہیں, ان کے روشنی میں دیکھنا ہوتا ہے پھر. وہ تو اس بنیاد پر ان چیزوں کے بارے میں, صابن وغیرہ کے بارے میں گنجائش دی گئی ہے, تو جہاں تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر استعمال منع ہے, پھر استعمال نہیں کر سکتے آپ ان چیزوں کو. اللهم درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.